واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ دین کے تین اہم بنیادی اصول. آج ہم پہلا اصول پڑھیں گے جس میں آج ہمارا ٹاپک رہے گا بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے حصول کے لیے یہاں جمع کیا اور ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے تاکہ ہم شرح صدر حاصل کر سکیں اور دین کا علم حاصل کر سکیں. آمین. جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک جو بیسک اصول ہے یا آپ پرنسپل کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب تک آپ جانیں گے نہیں تب تک آپ کو اس کی اہمیت یا اس کے جو بھی اس کی ویلیو ہے اس کا احساس نہیں ہوگا. جب بھی ہم کسی چیز کو جانتے ہیں تو تب ہی ہم اس سے اگر وہ ہارمفل ہے نقصان دہ ہے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ فائدہ مند ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آگ. آگ کی کوالٹی یا خاصیت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے یا ہمیں تکلیف دیتی ہے. تو جب ہم کو اس کی خاصیت معلوم ہے تو ہم آگ کے قریب نہیں جاتے یا اپنا ہاتھ آگ پر نہیں رکھتے, ہے نا. لیکن بچے نا سمجھ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات بچے چولہے کے پاس چلے جاتے ہیں, ہاتھ وہاں رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا علم نہیں ہے. اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ پانی فائدہ مند ہے اور پانی ہمیں فائدہ دیتا ہے, لہٰذا ہم اس کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے, ہر چیز کی صفائی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, اس کو پینے کے لیے الگ پانی ہم استعمال کرتے ہیں, صفائی والا صاف ستھرا پانی. تو جو چیز فائدہ دیتی ہے اس کا علم ہم کو ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو چیز ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اس کا علم ہم کو ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم پریکاشنز لیتے ہیں جو بھی سیفٹی سے ریلیٹڈ ہیں. تو اسی طرح سے اس کتاب میں اصل میں وہ تین اصول بنیادی اصول بتائے گئے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تھی کہ آپ اپنے دین کو جب تک اچھی طرح جانیں گے نہیں, آپ اپنے رب کو جب تک اچھی طرح جانیں گے نہیں اس کی معرفت نہیں حاصل کریں گے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ جاننا. جیسے سبحان اللہ, اللہ سبحان تعالیٰ کی قدرت کاملہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نہیں, اس کی معرفت نہیں حاصل کریں گے, اس کے اسماء و صفات کو نہ جانیں گے, تب تک آپ اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت نہیں کر سکتے, آپ اللہ تعالیٰ سے ویسا خوف نہیں کر سکتے, اس کی خشیت اختیار نہیں کر سکتے. تو خشیت کے لیے, محبت کے لیے, خوف کے لیے, تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. اور جس دین کو ہم فالو کریں, ہمارا دین ایسے اندھوں بہروں کا دین نہیں ہے بلکہ ہمارا دین یہ دین فطری ہے, اور یہ دلائل سے بھی ثابت ہے کہ یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس دین کو ہی صحیح دین قرار دیا ہے, اور اسے آپ ایسے آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کر سکتے کہ اچھا ٹھیک ہے بس سب لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور ہم پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں, اب جو سب لوگ کریں ہم بھی کریں. نہیں, بلکہ آپ کو اپنے دین کی بھی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمارا دین ایکچوئل دین کیا ہے, کیونکہ ہم جن ممالک یا جن کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں پر دین کا ایک ملغوبہ جیسا کچھ بنا کر رکھ دیا گیا ہے, اور ہر ولی پیر بزرگ اور سب کی باتوں کو دین بنا دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. تو دین اصل کیا ہے اس کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اور پھر تیسری چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, کیا آپ کی کیا ذمہ داریاں تھیں, آپ کے کیا فرائض تھے, اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث کیا آپ کو, آپ خاتم النبیین تھے, اور جو بھی آپ کی ذمہ داریاں تھیں ان سب کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. کس حد تک ہم رسول کا درجہ کیا ہے, کہ رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور کیا عام انسانوں کے برابر ہوتے ہیں یا عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں, یہ تمام چیزوں کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. کیونکہ جب ہم یہ صحیح نہیں جانیں گے تو پھر ہم دین میں غلو اختیار کریں گے یا کمی بیشی اختیار کریں گے, اور پھر ہمارا سب کچھ اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے گا. تو اسی لیے ہمارا یہ سب کچھ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی کی طرف ہم آتے ہیں. تو پہلا اصول, یہ تین اصول ہے جس کا جاننا ضروری ہے, جو بنیادی اصول ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصول کیا ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کی جڑ کو اصول کہتے ہیں، اصل کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ، ہمارے کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کا جو سورس ہو سکتا ہے، ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہماری سوچ درست ہو، ہمارا عمل درست ہو۔ اور اس کے لیے تین باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ ایک تو ہم اپنے رب کے بارے میں معرفت حاصل کریں، دوسرا اپنے دین کی معرفت حاصل کریں، اور تیسرا اپنے نبی کے بارے میں جانیں۔ یہ تین چیزیں ضروری ہے۔ امید ہے آپ کے پاس پین اور نوٹ بک ہوگی، کیونکہ کلاس روم کا یہ، یعنی آپ جب کلاس روم میں بیٹھے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوں۔ جی، تو پہلا اصول اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کا رب کون ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، وہ رب العالمین ہے، اس نے وہ سب کی پرورش فرماتا ہے، اور وہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ جیسے کہ ہمیں سورہ فاتحہ میں بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ، وہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں پروان چڑھاتا ہے، ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور باقی تمام ہم میں سے ہر کوئی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بندے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو اس کی نشانیوں اور مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا۔ اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن کی آیات، وہ بھی نشانیاں ہیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، یہ سارے کے سارے نشانیاں ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، کہ یہ زمین اور آسمان کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب نمرود کا جو کنورزیشن تھا، قرآن ہمیں بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے کہا تھا کہ اچھا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے کچھ اس طرح سے الٹا سیدھا کیا، یعنی جو تھا کرنا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال لاتا ہے تو اسے مغرب سے نکال لا، تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا نمرود۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی بولے سورج کو مشرق کی وجہ مغرب سے نکال لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا، نہیں کر سکتا یہ سب۔ تو اس لیے یعنی یہ غور و فکر، یہ سوچ، یہ تدبر، یہ فراست، یہ انسان کو اپنے رب سے اور مزید قریب کرتی ہے، اپنے رب کی کبریائی اور اس کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ تو یہ اختیارات دیکھیں کس میں ہے، صرف اور صرف اللہ سبحان تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی لیے چاند اور سورج کو سجدہ کرنے سے منع کیا، کیونکہ پہلے کی جو قومیں تھیں وہ چاند اور سورج کی پوجا کرتی تھیں۔ آج بھی سورج دیوتا کے نام سے بہت یہ چیزیں مشہور ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر اس کی جو مخلوق ہے، یعنی جن چیزوں کو اس نے پیدا کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتا ہے کہ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا جو رات کو دن ڈھانک دیتا ہے، اور پھر رات دن اور رات اس کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے، جس نے سورج، چاند، ستارے پیدا کیے، سب اس کی فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کا خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک، اور وہی بزرگ و برتر ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اور سب اسی کے فرما بردار ہیں، اسی نے تخلیق کی سب کی، اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکم بھی کسی اور کا نہیں چلے گا، یعنی جب ہم دین اسلام کو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو پھر ہمیں حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ماننا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ٹھیک ہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم حکم اپنے ملک کے لوگوں کا مانیں گے، نہیں، ایسا نہیں آپ کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا سب کا خالق ہے، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، وہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا، بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف ہم کو پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چیزیں دنیا میں ایسی بنائی کہ زمین سے رزق اگایا، آسمان سے بارش برسائی، اور اس کے ذریعے سے اتنی طرح طرح کی پیداوار نکالی جو ہم کھاتے پیتے ہیں روزانہ، جس سے ہم زندہ رہتے ہیں. تو جب سب ہم کو پرووائڈ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہیں، یا اس کا مد مقابل کوئی کیسے ہو سکتا ہے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہی پانی برساتا ہے، وہی رزق اگاتا ہے. تو جب اس نے ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہر چیز ہمارے لیے پرووائڈ بھی کی ہے، تو لہٰذا ہم کسی اور کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں. اور ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہی ہر عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا کی تو اللہ تعالیٰ ہی لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. اب یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا قرآن کی آیتیں اور یہ چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو چونکہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. آپ سوچیں ذرا اور امیجن کریں، تھوڑا سا اپنے تصور کو ایک جگہ ہی نہیں، آپ یکسو ہو کر سوچیں، فوکس کریں اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو، کہ سبحان اللہ، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند، سورج، ستارے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سورج ہے ہمارا، اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو سورج کے بارے میں آتا ہے کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے، ایسی کئی زمینیں سما سکتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کئی گنا بڑا ہے سورج کے، ہماری کئی زمینیں، جو ہماری زمین کا سائز ہے، ایسی کئی زمینیں اس میں سما سکتی ہے، یعنی اتنا بہت ہی بڑا ہے سورج. تو آپ سوچیں کہ ایسے کئی سورج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور سورج کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ، اس کو ہاٹ بال آف فائر کہا جاتا ہے، یعنی اس کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں ہم یہاں زمین سے جو کتنی دوری پر ہے سورج، ہم جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، چندھیا جاتی ہیں ہماری آنکھیں. آپ سوچیں کہ اس کے قریب ہم جائیں گے تو کیسا وہ آگ برس رہی ہوگی. تو اب سوچے کہ یہ جو ایسا سورج پیدا کرنے والا، جس کی ایسی خاصیت ہے کہ جس میں آگ ہی آگ ہے، اتنا گرم ہے وہ سورج، لیکن یہ سورج آج ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فائدہ دیتا ہے زمین پر، فصلیں گرو کرنے کے لیے، روشنی کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے، اس سے انرجی ہم حاصل کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہم حاصل کرتے ہیں سورج سے. لیکن یہ سورج کے قریب جائیں گے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کی قدرت کاملہ، آپ دیکھیے، جب ہم سوچیں گے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی پاورفل، اتنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے بس کن کہنے کی دیر ہے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کیسے کیا تصور پیدا ہوگا کہ کتنی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کتنی قدرت والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کتنی عزیز، یعنی کتنا زبردست ہے ہمارا رب سبحان اللہ. ساری قدرت کاملہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو اب اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، کیا بھلا جب کوئی انسان جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی عظمت کو سوچے کہ جو رب نے، جس رب نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، مجھ انسان کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے، آپ بتائیں. آپ سوچیں کہ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے آسمان کے اندر کئی ایسی دنیائیں، کئی گیلیکسیز آباد ہیں، ان گیلیکسیز میں ہماری ایک چھوٹا سا، ہمارا زمین کا سسٹم جس میں تمام ستارے، سیارے، آٹھ یا نو جتنے بھی ہیں، ہمارا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک زمین چھوٹا سا سیارہ، اور اس زمین میں اتنے سارے کنٹریز، تین حصے تو اوشن ہے، سمندر ہے، پانی ہے، اور ایک حصہ زمین ہے. ان حصوں میں میں ایک چھوٹی سی کنٹری میں رہنے والی، اور اس چھوٹی سی کنٹری کے ایک چھوٹے سے اسٹیٹ میں، اس چھوٹے سے اسٹیٹ کے ایک چھوٹے سے شہر میں، اور اس چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں، اور اس کے گھر میں، اور میں ایک پوائنٹ بھی نہیں بنتا ہے میرا، ایک نقطہ بھی نہیں بنتا ہے میری ذات کا. تو سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ جس نے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور مجھ جیسے ناتواں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو میری کیا حیثیت ہے بھلا کہ میں غرور کروں، تکبر کروں، یا میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھوں؟ میری کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھیں گی، اس کی جو قدرت کاملہ کا احساس ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گا، وہ چیز اندر سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے گی. اور یہی تو کہتے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، گر پڑنا. فرما بردار کس کو کہتے ہیں؟ کہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا کہ فرما بردار ہو جا، اس نے کہا کہ میں مالک کائنات کے لیے فرما بردار ہو گیا. سبحان اللہ، کیسی خود سپردگی تھی. کون تھے وہ نبی جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا؟ یہ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ابراہیم علیہ السلام. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیوں، کیسے پہچانا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو؟ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا چیزیں دیکھی تھی انہوں نے؟ وہ تو ایک آئیڈل ورشپر کے گھر پر, بلکہ جو آئیڈلز بناتا تھا اس کے گھر پیدا ہوئے تھے, ان کا تو پورا خاندان ہی بت بناتا تھا, بت گھر تھے, وہ لوگ بت بناتے تھے. جی کائنات کی نشانیاں دیکھی کہ انہوں نے ماشاء اللہ, انہوں نے چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, غور و فکر کرتے رہے, کہا کہ اچھا یہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والے تو میرا رب نہیں ہو سکتے. پھر چاند نکلا, کہا چاند ہو سکتا ہے میرا رب ہو, لیکن جب وہ بھی ڈوب گئے تو کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. ستاروں کو دیکھا, کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتے, وہ بھی ڈوب گئے. تو یہ کائنات کی نشانیوں سے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ان کی خود سپردگی تھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی, جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا, اللہ تعالیٰ کی قوت کا ان کو احساس ہو گیا, تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے فرما بردار بن گئے کہ باپ کو چھوڑ دیا, وطن کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, نکل گئے اللہ کی خاطر, ہجرت کر گئے. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکومت معلوم تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے, تو اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت. جب آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو آپ پھر جب بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, تو کیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں قربان کر سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اس کی عظمت کو جاننے کے بعد کیا قربان کرنا ہوگا؟ فجر کی نماز کے لیے نیند قربان کرنی ہوگی, ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے لیے کچھ خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان بننا پڑے گا ہم کو, ہے نا؟ کیا قربان کرنا پڑے گا آپ بتائیے؟ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے انسان کو, تو انسان یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہے, وہ تو اپنی اولاد تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ہے معرفت کا فائدہ. جب آپ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں, جب آپ اپنے رب کی عظمت کو جان لیتے ہیں, تو وہ خود سپردگی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, وہ آپ کے اندر اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, کہ بس دل چاہتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دیں اور ماتھا ٹکا دیں اللہ تعالیٰ کے آگے, کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واقعی میں کہ جو ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں نا, اس سے مانگ, اس سے مانگ, اس سے لے, اس سے لے, اس کو بڑا سمجھ, اس کو بڑا سمجھ, سب بیکار ہے. ایک رب کے آگے پیشانی جھکائیے, آپ دیکھیے ساری دنیا آپ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت دولت مند بن جائیں گے, مطلب یہ کہ آپ کو جو دل کا سکون اور اطمینان ملے گا, قناعت پسندی جو پیدا ہوگی, تو یہ رب کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے. کہ جب آپ اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہیں تو پھر آپ اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں, پھر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو غور و فکر, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر, سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا, اپنا سب کچھ مان لیا, پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب اسی نے پیدا کیا اور اسی نے سب کچھ کیا, تو پھر عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ کہ ہمیں چیزیں پرووائڈ کرنے والا کوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, ہمیں دنیا میں لے کر آنے والا اللہ تعالیٰ ہے, ہمیں سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور ہم جھکیں کسی اور کے آگے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم دنیا میں کیا کہیں گے ایسے پرسن کو؟ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے, کسی نے آپ کے لیے ہر چیز پرووائڈ کی, اور آپ شکریہ کسی تھرڈ پرسن کا ادا کریں گے, تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ جی بے وقوف کہیں گے, احسان فراموش کہیں گے, اور جی حق تلفی کرنے والا بھی کہیں گے, نا سمجھ, جو بھی آپ چاہیں, جو آپ نام دے لیں, خود غرض بھی کہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی, ہمارے لیے سانس لینے کا جو آکسیجن ہے وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا, تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کو شریک کیسے ٹھہرا سکتے؟ تو پھر عبادت کا مستحق کون ہوا؟ عبادت کس کی جائے؟ جھکا کس کے آگے جایا جائے؟ کیونکہ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جس نے آپ کو سب کچھ پرووائڈ کیا ہے. تو عبادت پھر کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی. اب عبادت کی بھی کئی اقسام ہیں, یعنی کئی قسمیں ہیں عبادت کی. عبادت صرف یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا, نہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت کی بھی کئی قسمیں ہیں. جیسے غور سے سنیے گا آپ لوگ, جیسے اسلام قبول کرنا, یعنی سب سے پہلے اسلام کو ماننا, ایمان یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا, یہ بھی عبادت ہے. احسان, یہ بھی عبادت ہے. دعا, یہ بھی عبادت ہے. خوف, وہ بھی عبادت کا ایک, عبادت کا ایک فارم ہے, سمجھے, خوف, کیونکہ ہمیں خوف کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. امید, یہ بھی عبادت ہے. اور توکل, توکل ہمارا کس پر ہو؟ بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو, یہ بھی عبادت کا ایک جز ہے. رغبت, یعنی شوق, رہبت یعنی ڈر وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، خشوع خشیت رجوع کرنا یعنی پلٹنا لوٹنا، مدد مانگنا پناہ طلب کرنا، مدد کے لیے اپنا معاملہ اللہ کے آگے پیش کرنا، کوئی جانور کو ذبح کرنا، قربانی یا نظر و نیاز ماننا، یہ سب عبادتیں بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. ہم نظر کسی اور کے لیے نہیں مان سکتے، منت کسی اور کے لیے نہیں مان سکتے ہم، کہ یا ذبح کسی اور کے نام پر نہیں کر سکتے ہم، قربانی کسی اور کے نام کے نہیں دے سکتے، خوف کسی اور سے نہیں رکھ سکتے ہم، خوف صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک جانور کا جو خوف ہوتا ہے شیر اور چیتا اگر آ جائے تو وہ ایک نیچرل خوف ہوگا انسان ہونے کے ناطے، لیکن اصل جو خوف ہے وہ کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا. اور وہ خوف بھی کیسا؟ محبت کی وجہ سے ہو، کہ جس میں محبت بھی شامل ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کام کرنے کی وجہ سے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر کیا سمجھ جائے گا کہ صرف نمازیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، باقی نظر و نیاز، قربانیاں اور پناہ طلب کرنا، مدد مانگنا، یہ سب کسی اور سے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کوئی بتا سکتے مجھے کہ کیا مثال ہم دے سکتے ہیں کہ مدد، قربانی، پناہ طلب کرنا، نظر و نیاز کسی اور کے نام کی کرتے ہیں، کن فارم میں ہیں یہ چیزیں ساری؟ جی، یا غوث کہتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث مدد، جی مجاور جو ہوتے ہیں، بدعات ہیں، جی جو نان مسلمس ہیں درگاہ پرست قبر والوں سے جا کر مانگتے ہیں، ان سے ان کے لیے منتیں مرادیں مانتے ہیں، جی بالکل یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. چادریں چڑھانا، منتیں اور نظریں ماننا، وہاں جا کر قربانیاں، کالے بکرے ذبح کرنا، ہے نا، اس طرح کی چیزیں، چادریں چڑھانا، جی کسی کو منحوس سمجھنا، پناہ طلب کرنا ہے تو کسی اور انسانوں سے پناہ طلب کرنا، اولاد مانگنا کسی سے، ہے نا. تو یہ اولاد بھی کون دیتا ہے یا پناہ کون دے سکتا ہے ہمیں؟ صرف اور صرف اللہ. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پہلے ہی دن سکھا دیا گیا، پہلی دفعہ سکھا دیا گیا کہ ہمیں پناہ طلب کرنی ہے تو کس سے پناہ طلب کریں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ وہی پناہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا. جی تعویذ پر بھروسہ کرنا، گلے میں لٹکا لیا تعویذ اور یہ ہم کو بچائیں گا بری چیزوں سے، یہ سب شرک میں آ جائے گا. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ بھی عبادت کا ایک فارم ہے، سمجھے، ایک حصہ ہے. یہ سب بھی ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. جی کالا ٹیکا لگانا نظر کا، تو توکل آپ کا اللہ تعالیٰ کے سے ہٹ کر کس پر چلے گیا؟ وہ کالے منکوں اور کالے ٹیکے پر چلا گیا، کہ یہ ہمیں بچائے گا، ہمارے بچے کو بچائے گا. تو آپ کا سارا جو توکل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے تھا وہ سب کسی اور پر چلا گیا. جی بالکل صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے، جو دلیل ہے ہمیں، کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اسی کے لیے جھکا جائے، عبادت گاہیں جتنی ہوں وہاں پر صرف اللہ کی عبادت کی جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. تو جس کسی نے ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو کسی غیر اللہ، یعنی یا تو فرشتے، ولی، پیر یا مرشد کے لیے کیا، وہ مشرک اور کافر ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں 117 میں، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اس کا حساب دینا اللہ کے ذمے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کہ یا علی مدد، یا غوث مدد، یا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے جملے ہوں گے، مجھے تو اتنے یاد بھی نہیں ہے، معلومات بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اس بارے میں کہ شرک میں اور کیا کیا لوگ کرتے ہیں. تو کسی انسانوں سے جا کر منت مرادیں مانگنا، یا قبروں کے اندر رہنے والوں سے جا کر دعائیں کرنا یا مدد طلب کرنا، یہ سب شرک میں آ جائے گا. اور اوپر کی ساری چیزیں یہ بھی عبادت کے فارم میں آتی ہیں. اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے دعا، یعنی دعا آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے، دعا آپ کو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑے گی. تو یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، یعنی چاہے آپ کسی سے مدد مانگیں، چاہے آپ کسی سے دعا کریں، تو دعا بھی صرف آپ اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں کر آپ، یعنی کسی اور کو دعاؤں کے قبول کرنے والا نہیں سمجھ سکتے آپ. جیسے کچھ لوگ قبروں میں رہنے والوں سے دعائیں مانگتے ہیں، اولاد ہونے کے لیے، یا رزق کی کشادگی کے لیے، یا چادریں چڑھاتے ہیں، یا منتیں مانتے ہیں، یا نظر مانتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ایون دعا آپ کریں گے تو صرف اور صرف دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اس سے کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دینے والا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا اصل ہے، مغز ہے. اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کی عبادت ہونے کی جو دلیل ہمیں آیت ملتی ہے سورہ مومن آیت نمبر 60 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، تو ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو دعائیں صرف کس سے کی جائیں؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ دعا اللہ سے مانگی جائے. جو بھی کچھ آپ کی حاجت ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یعنی جو شو لیس ہوتی ہے، کتنی چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے، تو وہ بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو. ٹھیک ہے، وہ ذریعہ کوئی اور بنے گا، آپ اس کو کسی کے تھرو لیں گے، خریدیں گے، جائیں گے، لیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن مانگیں گے آپ کس سے؟ چھوٹی سی بھی چیز ہے آپ کی ضرورت کی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ یعنی آپ کو دعا اللہ سے کرنی چاہیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، دراصل وہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، دراصل وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، ہم کیوں کسی سے مدد طلب کریں. تو یہ چیز تکبر پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے. اور اس میں اب پھر دعا میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگیے، آپ کسی کو وسیلہ یا واسطہ دے کر یا بنا کر دعا نہیں مانگیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سیڑھی بناؤ، کیونکہ آپ کو اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوگی، آپ ڈائریکٹ اوپر تو نہیں پہنچ جائیں گے. تو پھر وہ یہ مثال دے کر آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کوئی راستہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے. تو مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے، وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں، یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں، یہ لات و منات، عزا، یہ سب، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے لوگ ہیں، مقرب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے، ہم ڈائریکٹ سفارش نہیں کر سکتے. تو اس لیے یعنی دعا جو آپ کرتے ہیں، تو ایکچولی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ بیچ میں کسی کو شریک نہیں، یعنی کسی اور کو واسطہ نہیں بنائیں گے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو کسی کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سننے والا ہوں. تو پکار سننا مطلب اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، کسی کو بیچ میں واسطہ یا وسیلہ بنائے بغیر مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو تم مجھ تک ہی نہیں پہنچے. کچھ لوگ ایسا دلیل دیتے ہیں کہ ولی اللہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تم لوگ تو مجھ تک ہی نہیں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ پہلے تمہیں مجھ تک پہنچنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے. تو یہ چیز غلط ہے، درست نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا، کس چیز کی دلیل ہوئی؟ یہ دعا ہے اور مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. دوسرا، خوف کے عبادت ہونے کی دلیل، کہ خوف بھی اللہ تعالیٰ سے ہو. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، بس تم انسانوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو. تو سبحان اللہ، اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوف بھی کس کا ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ کا. آپ یہ کانسیپٹ نہیں رکھ سکتے کہ اچھا وہ فلاں، ہم نے وہ غوث اعظم کی یا فلاں کی نیاز نہیں دلائی تو ہمارا کچھ برا ہو جائے گا. ہم تو ہر سال سے کرتے آئے ہیں یہ نظر و نیاز دلانا، چڑھاوے چڑھانا، اور یہ فلاں 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 ایکس وائی زیڈ. اگر ہم اس سال نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ نقصان ہو جائے گا یا ہمارے گھر پر کوئی مصیبت آ جائے گی. تو نہیں، یہ آپ خوف کسی اور سے کھا رہے ہیں. آپ کو خوف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے، کسی اور سے خوف نہیں کر سکتے آپ. کسی اور پر آپ یعنی ایسا ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے. نہیں، آپ دیکھیں کہ نفع نقصان سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم دیکھیں روزانہ اذان نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اس میں ایک ہم دعا پڑھتے ہیں کہ کوئی بتا سکتا کیا ترجمہ ہے نماز کے بعد کے اذکار میں وہ دعا کا؟ اذان نماز کے بعد ایک ذکر ہم کرتے ہیں جو رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. جی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک. کتنی اچھی دعا ہے، مجھے شروع سے وہ دعا اتنی پسند ہے، بہت ہی اچھا وہ ذکر جو ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جس کو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو دینا چاہے جس کو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور تیری ذات بزرگ و برتر ہے، سبحان اللہ. تو کوئی پورے دنیا کے لوگ بھی مل کر کسی کو کچھ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور پورے دنیا کے لوگ مل کر بھی جس سے کچھ روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے. تو بھلا کوئی انسان یا کوئی اور لوگ، ہمارے جیسے انسان کسی کو کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو یہ جو خوف ہے کس سے ہو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے. تو اسی لیے خوف اور امید یہی تو ایمان کی علامت ہے، اصل میں یہی تو ایمان ہے، یعنی مسلمان ہونے کی دلیل ہے، یہ ایماندار ہونے کی دلیل ہے، یہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہی اصل میں یہ ایمان ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امید بھی کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے. امید و رجا، رجا عربی میں امیدی کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ایک حق میں فرماتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا، کہ پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ امید اور خوف یہ دونوں چیزیں، امید اور خوف کے بیچ ہی جو ہے درمیان اس میں ایمان کی کیفیت ہوتی ہے. تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. تو یہ امید وہ بھی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین میں مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، کیونکہ امید کا جو اپوزٹ ہے وہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، اور امید کیا ہے؟ یہ ایمان ہونے کا، یعنی ایماندار ہونے کا، یہ ایمان والا ہونے کا ایک ذریعہ یا دلیل ہے، سمجھے؟ تو اگر کوئی جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. تو امید بھی ایک طرح سے عبادت ہے، کہ اللہ کو ماننا، اللہ سے امید رکھنا. ہم سب کو کیا ہے آپ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہی ہے نا. آپ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، میں یا آپ، کہ میں تو سیدھا جنت میں چلی جاؤں گی؟ ہم کہہ سکتے ہیں ایسا؟ یا میں کہہ سکتی ہوں، یا کوئی کہہ سکتا ہے ایسے کہ اچھا مجھے تو سارے لوگ میرے جنت میں مل جائیں گے؟ نہیں کہہ سکتے ہم ایسا. ہمیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، ہے نا؟ جو ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، کہ ایون میں بھی جنت میں سیدھا نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اس کا فضل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایسے اعمال کر سکے جس کی وجہ سے اس کو جنت مل جائے. تو یہ جو امید ہے اصل میں یہ بھی عبادت کا ایک فارم ہے، عبادت کا ایک ذریعہ ہے. تو امید کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو. اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں، اب دیکھیں امید ہی پر تو ہم کہتے ہیں نا، کتنا مشہور جملہ ہے اردو کا کہ امید پر تو دنیا قائم ہے، ہے نا؟ تو یہ امید ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو ہر کام کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، ورنہ انسان مایوس ہو کر کیا کرے گا؟ پھر بیٹھ جائے گا ایک جگہ. تو یہ بھی عبادت کا ایک ذریعہ، یہ عبادت کا ایک فارم ہے، یہ طریقہ ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو توکل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ مائدہ کی آیت میں 23 میں، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ پر بھروسہ، یعنی توکل رکھو اگر تم مومن ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، نیچے والی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بھروسہ، توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اس کی کوئی مثال مجھے دے سکتے؟ کون سے نبی تھے جنہوں نے کیا کہا تھا اپنے، جب وہ رخصت کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی طرف سے تدبیر بتا دی تھی، لیکن بھروسہ کس پر کرنے کے لیے کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام، کہ اپنے بچوں کو انہوں نے کہا کہ ان کو، ان کی ایک چھٹی حص ان کو انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے عام انسانوں سے. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بچوں، دعا پڑھ کر داخل ہونا اور ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ متفرق دروازوں سے جانا، تاکہ کسی کی نظر وغیرہ نہ لگ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہونا تھا وہ ہوا. تو لیکن توکل تو انہوں نے اللہ پر کیا نا، اور بھیج دیا بچوں کو، اور اپنی طرف سے انہوں نے تدبیر بتا دی، احتیاط بتا دی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہم اپنی طرف سے ساری احتیاط کر لیں، جو بھی پریکاشنز ہو سکتے ہیں وہ سب لے لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں. اب جو بھی کچھ ہوگا پھر وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہی توکل ہے اصل میں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا روزانہ، بلی راستہ کاٹ گئی، اب کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، اللہ ضرور کچھ برا بھلا ہوگا، یا یہ فلاں فلاں ہو گیا، یا جو بھی ہے ہمارے جو خود ساختہ چیزیں ہیں ایسی بہت ساری، تو ہم پرستی، یا ستاروں سے حال معلوم کرنا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل بارش ہوں گی ہمارا بزنس اچھا رہے گا نہیں رہے گا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور ان شاء اللہ ہم ڈیٹیل میں ساری پڑھیں گے آگے جب ہم ون بائی ون, کیونکہ یہ تو بیسک اصول ابھی بتائے گئے آپ کو, اس کی ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے یہی سب پڑھیں گے. تو توکل کس پر ہو آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر, کہ آپ اپنے پریکاشنس لے لیں لیکن بھروسہ آپ کو کس پر کرنا ہوگا؟ اللہ پر. اب جو بھی نفع اور نقصان ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. تو یہ بھی سب کیا ہے؟ یہ بھی عبادت کا ایک فارم ہے, عبادت ہی کا ایک طریقہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. جی ہاں, راستے میں کوئی تعویذ وغیرہ پڑا ہو تو اس کو بھی کراس نہیں کرتے, کسی کچھ برا بھلا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں, کیونکہ انجانے میں تو ایسی کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں ہم سے, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو بھروسہ ہمیں کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں ایسے وقت میں, اور اسی سے دعا کریں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توکل ہو گیا, اس کے بعد رغبت اور رہبت, یہ بھی عبادت کا ایک فارم ہے, ایک حصہ ہے, یہ ایک طریقہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رہبا و کانوا لنا خاشعین, سورہ انبیاء آیت نمبر 90. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی وہاں پر کوالٹیز بیان کی ہے کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. سبحان اللہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا رغبت کے ساتھ, یعنی ایک شوق کے ساتھ, ایک امید کے ساتھ, اور ڈرتے ہوئے کہ پتہ نہیں ہمارا رب ہماری بات, یعنی ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, تو ایسا تو نہیں کہ کیا ہمارا رب ہم سے کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا, یہ ڈر ہمارے اندر رہنا. اور رغبت, نہیں ہمارا رب تو بہت مہربان ہے, وہ ضرور ہماری دعا قبول فرمائے گا, یا وہ ضرور ہم پر رحم فرمائے گا, یا وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. تو رغبت کہتے ہیں کسی چیز کی طرف شوق سے بڑھنا. تو آپ کے دل میں وہ رغبت بھی ہو اور رہبت بھی ہو, یعنی خوف بھی ہو, امید بھی ہو, شوق بھی ہو اور ڈر بھی ہو. اور خشیت بھی عبادت کا ایک فارم ہے, اس کے لیے ہمیں قرآن کی جو آیت بطور دلیل ملتی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 5 میں, سوری آیت نمبر 50 میں, فلا تخشوہم واخشونی, تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو, یعنی میری خشیت اختیار کرو. یہ بھی خشیت جو ہے وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ کسی اور سے نہ ڈرا جائے, کسی اور کی خشیت نہ اختیار کی جائے. خشیت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے ڈرتے ہوئے, تھر تھراتے ہوئے کھڑے ہو جانا, اپنے آپ کو بہت ہی کمتر اور معمولی سمجھ کر. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ خشیت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی, یعنی کسی کے آگے ایسا سر جھکا کے کھڑے رہنا, کسی کے آگے اپنے آپ کو پست کر دینا, ذلیل کر دینا اپنے آپ کو, تو یہ صرف ہم انسان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. کوئی انسان کسی انسان کے لیے ایسا پست نہیں ہو سکتا. اس لیے جو فرشی سلام کہتے ہیں, جھک کر سلام کرنا, ایک اور جملہ کہیں کہا جاتا ہے کہ پیٹ میں سر دے کر سلام کرو, یعنی تل جھک کر سلام کرو, یہ سب جائز نہیں ہے. جو سجدہ تعظیمی تھا وہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تو ہو سکتا جائز رہا ہو, لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. تو کسی کے آگے خشیت سے کھڑے ہونا, دب کر پست ہو کر کھڑے ہونا, جھک کر کھڑے ہو جانا, ڈرتے ہوئے کھڑے ہونا, یہ جائز نہیں, صرف یہ اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے. اور پھر پلٹنا, رجوع کرنا, انابت, یہ سب, یہ بھی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات یہ بتائی ہے سورہ انبیاء میں, اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ 45 آیت میں فرماتا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے. اس سے کیا پتا چلا کہ پلٹنا, یعنی اگر آپ جا رہے تھے راستے سے اور غلطی ہو گئی آپ سے, تو غلطی کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف لوٹانا, یہ بھی اللہ کے لیے ہو. اور اس کے لیے جھک جانا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کسی اور انسان کے لیے نہیں کر سکتے. پھر استعانت, یعنی کسی سے مدد طلب کرنا. ہم سورہ فاتحہ میں روزانہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ استعانت سے ریلیٹڈ جو لفظ ہے, جو سورہ فاتحہ کی مین آیت کہا جاتا ہے, جس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آپ بتائیے کہ پھر یا غوث کیسے کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں, یا علی مدد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مدد کریے. تو ہم مدد کس سے طلب کر سکتے ہیں؟ ایک آیت, ایک حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے, اور وہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے اصل میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی, اللہ کے بندوں سے نہیں مانگی جائے گی, اور قبر میں رہنے والوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. وہ تو خود بیچارے معذور ہیں, وہ تو خود محتاج ہیں دوسروں کی دعاؤں کے, وہ انتظار کرتے کہ کوئی ان کے لیے دعائیں خیر کرے. تو بہرحال مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی, کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی, قبروں کے اندر لیٹے ہوئے لوگوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. پھر جو استعاذہ ہے, یہ پناہ طلب کریں گے, کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے. جس بھی علاقے میں جاتے کہتے تھے کہ یہاں کے اس علاقے کے جن کی ہم پناہ مانگتے ہیں, یہ پناہ میں آتے ہیں. تو استعاذہ یعنی پناہ طلبی وہ بھی ایک عبادت ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی. جیسے ہم سورہ فلق اور سورہ ناس میں پڑھتے ہیں, قل اعوذ برب الناس ملک الناس, کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ یعنی اللہ کی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ پناہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی طلب کرنی ہے, کوئی اور آپ کو پناہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. پھر استغاثہ یعنی وہ بھی ایک عبادت کا فارم ہے, جو غوث اسی سے نکلا ہے اصل میں. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, سورہ انفال آیت نمبر 9. اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی, یعنی کچھ اسپیشل دعا کرنا, فریاد کرنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے جو آج نام لیوا ہے زمین پر یہ بھی باقی نہ رہے, تیرا نام لینے والا کون رہے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مدد فرمائی تھی. اور پھر ذبح اور قربانی, یہ سب بھی کس کے لیے ہے؟ سورہ انعام کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے وہ, کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ کہو میری نماز, میرے تمام مراسم عبودیت, قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت آیت ہے یہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے, قربانی سب کچھ. ابھی جو لوگ صدقے کے بکرے دیتے ہیں نا, تو ان کے لیے یہ آیت دلیل ہے اصل میں, کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہو, یہ نہیں کہ آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے قربانی دے رہے ہوں. آپ کو جتنی قربانیاں دینی ہیں عید الاضحیٰ کے دن دے دیجئے. تو سب کچھ کس کے لیے ہوگا؟ جو قربانیاں ہیں نظر و نیاز, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا, اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی غیر اللہ یعنی نبی, ولی, پیر, مرشد وغیرہ کسی کے لیے, صاحب مزار کے لیے بھی اگر تقرب کے لیے جانور ذبح کیا, اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو. اور پھر ہے نظر ماننا, یعنی کوئی منت مرادے ماننا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی سے, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مانی جائے, اور وہ بھی ایک عبادت ہے. کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, سورہ دہر آیت نمبر 7. یہ لوگ ہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. تو نظر و نیاز بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. بزرگوں کے لیے نظر و نیاز نہیں دلائی جا سکتی, ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہیں. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ کیوں پھر یہ جو جتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, یہ تعویذ, دھاگے, کالی چیزیں, اور کچھ تصویریں لٹکا کر گھروں میں رکھنا, کچھ آیت قرآن کی, لوح قرآن کے نام سے, کہ اس سے رزق میں برکت ہوگی, اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کی جاتی ہیں. آستانوں پر جا کر قربانیاں دینا, کالا بکرا اور کالی مرغی صدقہ وار کر اس کو دینا, صدقہ دینا, یہ سب چیزیں کیا یہ توہم پرستی میں آئیں گی؟ آپ کو یہ تمام یعنی یہ سب عبادات کے ذریعے ہیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونے چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرنی چاہیے, کسی اور کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اور کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی, کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اسی لیے مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو, امید اللہ تعالیٰ سے ہو, خوف اور رجا, رغبت, رہبت, خشیت, سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. کسی اور کے لیے خشیت آپ اختیار نہیں کر سکتے, کسی اور کے لیے آپ جھک نہیں سکتے, کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے. اور عبادت کا کوئی بھی فارم ہو, سب اور سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ہر طریقہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارا جو تین بنیادی اصول ہے دین کے, اس میں سے پہلا اصول تھا کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا. تو رب کی معرفت میں کیا ہے؟ کہ اس کو ہی عبادت کے لائق سمجھا جائے, وہی اکیلا مستحق عبادت ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی سے پناہ طلب کی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت ہوگی تو کیا ہوگا، ہم بے اختیار جھک پڑیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ جب ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیں گے تو ہم اس سے ویسی ہی پناہ طلب کریں گے، ویسی ہی اس کی عبادت کریں گے جیسے کہ مطلوب ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ویسے ہی عظمت اللہ تعالیٰ پیدا کرے اپنی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی شان اس کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس کا حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے رب کو ہی اپنا رب تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے اور اسی سے سب کچھ طلب کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اس لیے ہمارا توکل صرف اللہ پر ہو، دنیاوی چیزوں پر نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ دیکھیں کہ بیماری میں بکرا قربان کرنا کہیں سے ہم کو ملتا نہیں، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت سے، نہ ہی کوئی کہیں پر ہم کو صحابہ کی طرز عمل سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ کا سارا ٹرسٹ وہ بکرے پر چلا جاتا ہے کہ یہ بکرا ادھر کہتے ہیں کہ جان کا صدقہ جان دے دو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر بکرے کی جان نکالیں گے ادھر آپ کے مریض کی جان بچ جائے گی؟ اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ پھر اگر سارے لوگ ایسا کرتے اور سارے لوگ سمجھتے کہ بکرے میں جان اٹکی ہوئی ہے، صدقے کے بکرے میں یا کالے بکرے میں، تو ہر کوئی بکرا صدقہ دے کر اپنے مریض کی جان بچا لیتا۔ تو جان لینا اور دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو آپ کو صدقہ دینا ہی ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن صدقہ آپ بکرا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ پیسہ دے دیں، آپ اناج دیں، آپ گوشت لا لیں باہر سے خرید کر اور اس کا کھانا بنا کر لوگوں کو کھلا دیں، بکرا ہی کیوں؟ تو ایکچولی غیر مسلموں کا کانسیپٹ تھا، غیر مسلم قومیں جو تھی، مشرق قومیں، وہ لوگ ایسا جان کی بلی دیا کرتی تھی، جانوروں کی بلی دیا کرتے تھے وہ لوگ انسانی جان کو بچانے کے لیے۔ تو وہ کانسیپٹ آج مسلمانوں میں آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ عرب کنٹریز میں کہیں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ جان کا صدقہ وہ بکرا دیتے ہیں، یا آپ کو صرف انڈیا پاکستان میں ملے گا، اور کہیں نہیں ملے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر آپ 11 ہفتوں تک اللہ الصمد پڑھیں تو جو چیز مانگی آپ اس کو وہ پوری ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کریں، 11 ہفتے اتنا لمبا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں آپ کی دعا سن سکتا ہے۔ سب سے بیسٹ طریقہ یہ کہ یا تو ہر فرض نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو موقع ملے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے، جس وقت جس لمحے آپ چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لمحوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے، کیوں 11 ہفتے لمبا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک دن میں بھی اللہ تعالیٰ، ایک لمحے میں بھی دعا قبول کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر قبول کرنا ہے تو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے ڈائریکٹ، آپ کو 11 ہفتوں تک 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے قربانی، ٹھیک ہے، جانور ذبح کرنا، لیکن 10 تاریخ کو آپ کو جتنی قربانیاں کرنی ہیں، جتنے صدقات دینے ہیں نا، 10 ذی الحجہ کوئی نہیں، قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں ان 3 دنوں میں جتنے جانور ذبح کرنے ہیں جانور ذبح کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل 10 تاریخ کو جانور کا خون بہانا ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو 10 ذی الحجہ کو جانوروں کا خون بہا دیں، وہ سب سے محبوب عمل ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والے بن جائیں گے۔ تو آپ کو جتنے جانوروں کو ذبح کرنے ہیں آپ اس دن کر لیں ذبح۔ دیکھیں نظر ماننا جائز ہے، اگر آپ نے نظر مانی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے نظر ماننا، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ فرماتے تھے کہ جب تم نے نظر مان لی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ ہی سے نظر مانی ہے تو آپ اس کو پورا کریں گے ضرور۔ تو آپ نے جیسے 3 روزے کی نیت کری تھی کہ میں 3 روزے رکھوں گی، میرے بچے اچھے ہو جائیں گے، تو آپ ضرور اس کو پورا کریے، آپ کو رکھنا پڑے گا، وہ نظر کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کوئی بدعت نہیں ہے، ہاں بس لیکن یہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا بدعت تو نہیں کہتے اس کو، کیونکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ بس آپ انڈیویجولی انفرادی طور پر کسی بھی وقت دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی نماز کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں۔ جی آپ نارملی، آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ ویسے ہی جانور ذبح کر کے کھانا کھلا رہے ہیں بچوں کو یا غریبوں کو، تو بالکل کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا بہت اجر کا باعث ہے۔ دیکھیں جانور ذبح کرنے کا جو ہم کو ذکر ملتا ہے وہ صرف قربانی کے دن ملتا ہے یا عقیقے کے لیے ملتا ہے، اس کے علاوہ صحابہ نے کبھی ایسا جانور اسپیشل ذبح نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر، آپ دیکھیں انفرادی طور پہ آپ اکیلے کیسے بھی کسی بھی فارم میں دعا کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، چلتے پھرتے دعا کریں، بیٹھ کر دعا کریں۔ تو اکیلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے، الحمدللہ آپ نے کئی دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں اکیلے، ہاتھ لگا کر پیسے دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب بس صدقہ دے دیں، کسی کا ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے اس کے اوپر۔ کسی کے انتقال کے بعد بکرا ذبح کر کے کھانا کھلانا کیسا ہے؟ تو جی نہیں، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، اور انتقال کے بعد کھانا کھلانا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. آپ صرف گھر کے مخصوص لوگوں کو 3 دن تک بس کھانا بنا کر بھیج سکتے ہیں، وہ بھی صرف گھر والے کھائیں گے، باہر والے نہیں کھائیں گے اس کو. وہ صحابہ اکرام اس کو بھی نئی میں شمار کرتے تھے، یعنی جو مرنے کے بعد جو خرافات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، تو اس میں شامل کرتے تھے صحابہ اکرام، اس کو سمجھتے تھے. لہٰذا وہ کسی مرنے والے کے گھر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.